السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. آج خطبے کا موضوع ہے نیند کی نعمت. نیند ایک نعمت ہے. نیند کیا ہے؟ انسان کی حالت نیند اور بیدار کے اعتبار سے کیسی ہوتی ہے؟ نیند کی حالت بہتر ہے یا بیداری کی حالت بہتر ہے؟ ایک بنیادی بات اور ایک حقیقت کو جانیں گے. نیند کا تعلق خواب سے کیا ہے؟ خواب کی کیا حقیقت ہے؟ نیند عبادت بھی ہوتی ہے. نیند عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ انسان اپنی خلق کے اعتبار سے، جیسا کہ ہم سب اپنے آپ سے واقف ہیں اور اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں اور کمزور ہیں، فقیر ہیں اور حقیر ہیں، خلق کے اعتبار سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جب ہمیں انسان پیدا کیا ہے ایک کام سونپا ہے، ایک ذمہ داری ہے. انسان مکلف ہے، اور مکلف اسے کہتے ہیں جس کے سر پہ تکلیف ڈال دی جائے. جانور اور انسان میں یہ بنیادی اور امتیازی فرق ہے کہ جانور غیر مکلف ہے اور انسان مکلف ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اسے مکلف بھی بنایا، اسے اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ، اس زمین کے اوپر زندگی کو بسر کرنے کا ڈھنگ، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے توحید، توحید عبادت کا قیام، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ذمہ جب اس انسان نے اٹھایا، تو پھر یہ انسان عام مخلوق نہ رہی. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مخلوق کیونکہ مسکین ہے، کمزور ہے، تو اس مخلوق کو آرام کی بھی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا اور اس انسان کو کوئی ایسا راستہ نہ دکھاتا جس میں یہ انسان آرام کر سکے، تو انسان کبھی بھی آرام نہ کرتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مخلوق کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نیند کو بھی پیدا کر دیا. تو ہمارا جاگنا اور ہمارا سونا دونوں حالات میں ہم جاگنے کے بھی محتاج ہیں اور سونے کے بھی محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نیند کو نعمت بنایا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, رات چادر کی طرح اوڑھ دیتی ہے, لباس ہے, اور انسان کا لباس انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے, اور رات ایک ایسا لباس ہے جو انسان کو ڈھانپ دیتی ہے. رات کے اندھیرے میں انسان جو ہے وہ سکون سے محسوس کرتا ہے, اس لیے جب آپ رات کو اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دیتے ہیں پھر آپ آسانی سے سو سکتے ہیں. کہ آپ نے کیسے لیٹنا ہے, کیسے کیا آپ کی حالت ہوتی ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا. الغرض رات جو ہے یہ انسان کے لیے ایک چادر کی طرح ہے. اور ایک مرتبہ واقعی میں اپنے آنکھوں سے دیکھا, میں سفر کر رہا تھا جہاز میں, مغرب کا وقت ہو چکا تھا, جو میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا, ابھی اوپر جو ہے روشنی تھی اور نیچے جو اندھیرا تھا واللہ میں نے آنکھوں سے دیکھا جیسے چادر نہیں آ جاتی نا زمین کے اوپر, اسے چادر کی طرح کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے یہ آیت یاد آ گئی. تو اللہ تعالی نے رات کو لباس بنایا ہے اور نیند کو سکون بنایا ہے. سباتا و نوم سباتا, یعنی نیند جو ہے وہ سکون ہے, آرام ہے. نیند میں انسان کو سکون ملتا ہے, اسے آرام ملتا ہے, اسے آرام کرنے کی فرصت ملتی ہے. اور یہ انسان اگر سوتا نہیں ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ دو دن کوشش کر کے دیکھیں کہ دو دن نہ سوئے, پھر اپنی حالت دیکھیں, نہ تو کسی کے ساتھ بات کرنے کا دل کرتا ہے, نہ کسی کی بات سننے کا دل کرتا ہے, نہ اٹھنے کا دل کرتا ہے, نہ بیٹھنے کا دل کرتا ہے, نہ لیٹنے کا دل کرتا ہے. تو انسان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن جاتی ہے. ارے کیا مشکل ہے, وہی تو وہی جیسے کہ تم ویسے ہو ویسے ہو. آخر کس چیز کی کمی ہے؟ تمہاری آنکھیں بھی سلامت ہیں, کان بھی سلامت ہیں, زبان بھی سلامت ہے, ہاتھ بھی سلامت ہے, پاؤں بھی سلامت ہے, کوئی بیماری بھی نہیں لگی, تو آپ کی حالت اچانک کیوں تبدیل ہو گئی؟ کیا ہو گیا؟ پتہ چلتا ہے کہ دو دن سے سویا نہیں ہے بس. لیکن جب انسان سو جاتا ہے, سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے, ایک تازگی سی محسوس کرتا ہے. اس لیے میں آخر بتاؤں گا کہ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں. جو اذکار ہوتے ہیں سونے سے پہلے اور سونے کے بعد, جو مسنون طریقہ ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے. اسی کا ہی کرم ہے, اسی کا ہی فضل ہے, اور اسی کا ہی شکر ہے. تو انسان نیند کا محتاج ہے, الغرض کہنے کی یہ بات ہے. اور کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیند کا محتاج نہیں ہوں. ہم سب محتاج ہیں. اور جیسے کہ آج کل کے زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں, مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں, فتنے بڑھتے جا رہے ہیں, لوگوں کی نیندیں اڑتی جا رہی ہیں. اور یورپ اور امریکہ میں یہ جو نیند کی دوائیں سب سے زیادہ بکتی ہیں دنیا میں, اور بکنی بھی چاہیے وہاں پہ, ان کی زندگی ہی کیا ہے, جانور جیسے زندگی گزارتے ہیں. فرق صرف اتنا کہ جانور خود سوتے ہیں اور ان کو گولی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سراپا نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہ تو گولی کھا کے سو سکتے ہیں, لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج کل کے زمانے میں ان کو بھی نیند کی گولی کی ضرورت پڑ گئی ہے. عجب بات ہے. مصیبتیں آئیں گی, فتنے بھی اور آزمائشیں بھی اس امت پہ نازل ہوں گی, اس دنیا میں آئیں گی. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں, فتنے میں, آزمائش میں شرکت نہ کرے, مصیبت میں شرکت نہ کرے, آگے نہ بڑھے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, خود توبہ کرے. یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس آزمائش میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. بہرحال تو ہم سب نیند کے محتاج ہیں, اور انسان کی صفات میں سے نیند کی صفت بھی شامل ہے. اور انسان میں جو نیند ہے, سونا جو ہے, یہ صفت الکمال ہے. جو انسان سوتے نہیں وہ بیمار ہوتے ہیں, ان کو گولی کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اور جو انسان سوتے ہیں وہ تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں. تو مخلوق میں نیند جو ہے یہ صفت الکمال ہے. اور بنیادی بات میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ خالق جل شانہ سبحانہ وتعالی کو نیند نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کے حق میں نیند صفت نقص ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی سب سے افضل آیت میں, آیت الکرسی میں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ حی ہے اور قیوم ہے. اللہ تعالیٰ حی ہے, زندہ ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کو موت کبھی نہیں آتی, ہمیشہ سے زندہ ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس کائنات میں ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے. قیوم ہے, خود قائم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے قیام سے پوری کائنات کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. لا تأخذه سنة ولا نوم. سنہ نیند کی ابتدا کو کہتے ہیں. نیند کی سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج ہوتی ہے اونگ کی, اس کے بعد والی سٹیج میں انسان نیند اور جاگنے کی درمیانی صورت میں ہوتا ہے. تیسری سٹیج میں انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی اور سو جاتا ہے. چوتھی سٹیج میں ڈیپ سلیپ ہوتی ہے کہ انسان مکمل طور پہ سو جاتا ہے, اسے ارد گرد کی خبر بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے حق میں پچھلے دو تو دور کی بات ہے, پہلے دو بھی نہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم. انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا خالق ایک لمحے کے لیے بھی سوتا ہے یا اسے اونگ بھی آتی ہے. اگر انسان کو تھوڑی سی اونگ آ جائے گاڑی چلاتے ہوئے تو بڑے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اپنی تعریف فرمائی تو فرمائے لا تأخذه سنة ولا نوم. اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ آ جائے ایک لمحے کے لیے بھی تو پوری کائنات کا نظام دھرم برہم ہو گیا, پوری کائنات کا نظام. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں, اللہ تعالیٰ کے صفات ایک ہوتی صفات مثبت ہے, مثبت صفات کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے, بصیر ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ودود ہے, شکور ہے, علیم ہے, یہ صفات مثبت ہے. اور دوسری قسم کی صفات منفیہ ہے, منفی صفات جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہو سکتی. صفات مثبت تو ہم سب جانتے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ جن صفات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا اور صحیح حدیث میں ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا صفات ہے. ہمارا اوپر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ودود ہے, شکور ہے, غفور ہے, رحیم ہے, آخر تک جو بھی صفات ثابت ہیں قرآن و صحیح حدیث میں. اور جو صفات منفیہ ہیں ہمارا اوپر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے. لا تأخذ سنة ولا نوم, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ صفات منفیہ ہیں ساری. اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی باپ ہے, نہ کوئی بیٹا ہے, کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور آپ ذرا غور کریں تو صفات مثبتہ میں تفصیل ہوتی ہے. وہو السمیع البصیر، الحی القیوم، الغفور الرحیم، الرحمن الرحیم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. ایک وقت میں آپ ایک آیت میں بہت سارے نام دیکھتے ہیں، بہت سارے صفات ہوتی ہیں اس کے اندر. اور جو صفات منفیہ ہیں ان میں تفصیل نہیں ہوتی. قرآن مجید کا اندازہ بیان دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ صفات منفیہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں تو اس میں تعریف نہیں ہوتی، کمال نہیں ہوتا. آپ کسی شخص کو کہتے ہیں، کسی بادشاہ کو کہتے ہیں، یہ بادشاہ سلامت جو ہے یہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، یہ گندگی کی صفائی کا کام بھی نہیں کرتے، یہ کسی کو بے وجہ مارتے بھی نہیں ہیں، یہ اس طریقے سے آپ جب صفات منفیہ بیان کرتے رہتے ہیں تو آپ اس کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے جس کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ سچ بولتا ہے، اچھا انسان ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو پھر تعریف ہوتی ہے. تو صفات منفیہ میں جو تفصیل ہے اس میں گستاخی تو ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کسی کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے دیکھیں قرآن کا انداز بیان بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مثبتہ میں تفصیل ہے اور جو صفات منفی ہے اس میں تفصیل نہیں ہے، الا یہ کہ جہاں پر بیان کرنے کی ضرورت ہو تو وہاں پر دو یا تین ایک ساتھ آ جاتی ہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم ایک ساتھ ہے، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ایک ساتھ ہے. اس لیے کہ کافروں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے. تو نیند انسان میں، مخلوق میں صفت و کمال ہے. ایک حقیقت کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بنیادی بات ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں نیند جو ہے یہ صفت منفیہ ہے. اچھا، جو صفت منفیہ ہے ایک چیز اور رہ گئی ہے، یاد رکھیں اس کو بیان کرنے کی ایک وجہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قیومیت کمال کی ہے. جب آپ کہتے ہیں فلان شخص ظلم نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا انصاف کمال درجے کا ہے. کیونکہ آپ نے ظلم کی بھی جب نفی کرتے ہیں تو تھوڑے سے ظلم کی بھی نفی کر دیتے ہیں، اور جب آپ اونگ اور نیند کی نفی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ قیومیت کا کمال کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور جتنی بھی صفات کا ذکر ہوا قرآن اور حدیث میں جس میں نفی کی گئی ہے، تو اس پر ایمان ہمارا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے، مع اثبات کمال الضد، جو اس صفت کی ضد ہے اس کے کمال کو ہم ثابت کرتے ہیں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہمارا ایمان ہمیں یقین ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کمال کا ہے. ایک حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کی زندگی میں جو حالت نیند ہے اور حالت بیداری ہے، ذرا غور کریں کہ ہمیں زندگی میں کتنا وقت ملا ہے جس میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جسے فری وقت کہتے ہیں. دیکھتے گن لیتے ہیں، انسان جو ہے سوتا ہے 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، 24 گھنٹے میں سے کتنے چلے گئے؟ 8 گھنٹے چلے گئے، باقی کتنے بچے؟ 16 گھنٹے بچے. 16 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتا ہے. کام بھی تو کرتے ہیں کہ نہیں، کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، ڈیوٹی بھی تو کرنی ہے نا. تو 8 گھنٹے تقریباً ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے بغیر اوور ٹائم کے، عام ڈیوٹی جو ہوتی ہے. کتنی باقی بچے؟ 8 گھنٹے. انسان حمام میں، باتھ روم کتنا وقت لگاتا ہے 24 گھنٹوں میں؟ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ کافی ہے بھائی، کہتے ہیں 1 گھنٹہ. کتنے بچے باقی؟ 7 گھنٹے. ان 7 گھنٹوں میں جو ہمیں وقت ملا ہے وہ 7 گھنٹے ہیں صرف. نماز میں کتنے وقت گزارتے ہیں؟ 1 گھنٹہ تقریبا. کتنے باقی بچے؟ 6 گھنٹے. ہماری جو زندگی ہے نا وہ 6 گھنٹے کی ہے, 24 گھنٹے میں. ان 6 گھنٹوں کے لیے دیکھیں انسان نے کیا کیا ہے, جھوٹ, فریب, ظلم, قتل و غارت. عجب بات ہے, والدین کی نافرمانی, رشتے کو توڑنا. یعنی جو یہ وقت آپ کو ملا ہے آپ اس وقت کو اچھے طریقے سے گزار سکتے تھے. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقت کو برے طریقے سے کیوں گزارتے ہیں. 6 گھنٹے آپ کو ملے ہیں, آپ ان 6 گھنٹوں میں کسی مریض کی عیادت کر سکتے ہیں, رشتے کو جوڑ سکتے ہیں, سچ بول سکتے ہیں, انصاف کر سکتے ہیں, دو لوگوں میں جن کا جھگڑا ہو ان کی صلح کر سکتے ہیں, والدین کی فرما برداری کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ہدیہ ان کو دے سکتے ہیں, کوئی تحفہ لے کے آئیں, چاہے 2 ریال کا کیوں نہ ہو ان کے لیے لے کے آ سکتے ہیں وہ, اور ان سے دعا لے سکتے ہیں. لیکن عجب بات ہے, اس تھوڑے سے وقت کے لیے انسان نے اپنے اس دنیا کو بھی خراب کیا ہے اور اپنے آخرت کو بھی خراب کیا ہے. نیند کی حالت بہتر ہے یا بیداری کی حالت بہتر ہے؟ دانشوروں کا اختلاف ہوا ہے جو بڑے دنیا کے دانشور ہیں. ایک گروہ نے کہا کہ بیداری کی حالت بہتر ہے, انسان پیدا ہی جاگنے کے لیے اور سونے کے لیے تھوڑا ہوا, اور جو انسان سوتا رہتا ہے وہ معاشرے کا اچھا انسان ہوتا ہے, سست انسان ہوتا ہے, اور معاشرے اسے اچھا نہیں سمجھتا. تو بیداری کی حالت بہتر ہے کیونکہ اس بیداری کی حالت میں انسان جو ہے اپنے معاش کو تلاش کرتا ہے اور دنیا جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنائی ہے اس کی خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے, وہ اچھی زندگی بسر کرتا ہے. نیند بھی کوئی زندگی ہے, مردہ انسان پڑا ہے بستر کے اوپر, کسی چیز کو پتہ نہیں ہے اسے. دوسرے گروہ نے کہا کہ نیند بہتر ہے, کہ اگر نیند نہ ہوتی تو پھر بیداری بھی نہ ہوتی, اگر نیند نہ ہوتی تو انسان کو کوئی چیز خوبصورت بھی نہ لگتی, نہ وہ معاش کما سکتا ہے اور نہ ہی وہ دنیا کسی خوبصورت چیز کو دیکھ سکتا ہے. تو نیند ہے تو بیداری بھی ہے. پہلے گروہ نے کہا نہیں, بیداری ہے تو نیند بھی ہے. آپس میں جھگڑا ہوا ان کا, سچے کون ہیں؟ نیند بہتر ہے یا بیداری بہتر ہے؟ جواب ہے تفصیل. جو بیداری عبادت ہو وہ اچھی ہے, اور جس بیداری میں نافرمانی ہو اس سے تو نیند ہی اچھی ہے. اور جو نیند سونے میں, اگر نافرمانی ہو, سونے میں بھی نافرمانی ہوتی ہے, تو اس سے بہتر انسان کو پھر نیند ہی نہ آئے. وہ کیسے؟ دیکھیں ہمارا سونا جاگنا عبادت ہے, ہم جاگتے ہیں. اب ذرا غور کر ایک انسان کی زندگی میں, صبح اٹھتا ہے, جا کے ایک مزار کی طرف جاتا ہے, قبر کا طواف کرتا ہے اور اپنے معاش کے لیے نکل جاتا ہے, اس قبر والے سے دعا مانگ کے. جب اپنے کام میں جا کے بیٹھتا ہے, کسی کو گالی دی, کسی کی غیبت کی, کسی کی چغل خوری کی, کسی پر ظلم کیا, کسی سے جھگڑا کیا, کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, تو نہ اس کی زبان سے کوئی محفوظ ہے نہ اس کے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے. جو جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے اس کام کا حق ادا نہیں کر رہا. گورنمنٹ کا ملازم ہے تو لوگ بیچارے قطاروں میں کھڑے ہوئے, ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے, بار بار تمہیں یہ چیز کم ہے وہ چیز کم, بغیر کسی وجہ کے انہیں پریشان کر رہا ہے. اور جب باہر نکلتا ہے گھر میں آتا ہے تو اس کے شر سے اس کی بیوی محفوظ نہیں, اس کے بچے محفوظ نہیں. اتنی سخت ہے یہ انسان, سخت دل ہے یہ انسان کہ اس کے گھر کا جانور بھی جب اسے دیکھتا ہے تو وہ بھی دوڑ جاتا ہے. اس کے دوست شرابی ہیں, بدکار ہیں, ان کے ساتھ آتا جاتا ہے, انہیں کے ساتھ خوش ہوتا ہے. واپس آتا ہے شام کو نشے کی حالت میں ٹن, گھر کی کوئی خبر نہیں, آ کے بستر پہ ایسے گر جاتا ہے. ابھی میں نے قتل غارت کی بات نہیں کی. ایسا انسان جو ہے جو ایسی زندگی بسر کر رہا ہے اس کے لیے جاگنا اچھا یا سونا اچھا تھا؟ اس کے لیے اگر وہ سوتا رہتا تو اس کی زبان کے شر سے, اس کے ہاتھ سے شر سے دوسرے مسلمان تو محفوظ ہوتے نا. تو ایسے انسان کے لیے نیند بہتر ہے. کم سے کم اس کے نام نماز اس نے ویسے پڑھنی نہیں ہے, کیونکہ نماز کا ذکر میں نے نہیں کیا. تو بے نمازی تو ویسے ہی ہے, وہ نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے, یاد رکھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان اور ہاتھ سے اور اس کا جو شرک اس نے کیا ہے شروع میں, اس سے تو یہ بچ جاتا اور دوسرے بھی اس شر سے محفوظ ہو جاتے. تو ایسے لوگوں کے لیے نیند بہتر ہے کہ 24 گھنٹے سوتا ہی رہے. جاگے گا تو مصیبت ہوگی نا. لیکن اگر ایک انسان صبح اٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, مسجد میں جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے باجماعت, جب اپنے آفس میں جاتا ہے تو خیر کی بات کرتا ہے, پیار کی بات کرتا ہے, جو کام اسے سونپا گیا ہے وہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اسے انجام دیتا ہے, اور کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کسی کو گالی نہیں دیتا, غیبت اور نمیمت اور چور خوری سے منع تو کرتا ہے, شریک نہیں ہوتا. واپس گھر میں آتا ہے تو اسے گھر والے خوش ہوتے ہیں, اس کے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ابھی گھر کا سرتاج, گھر کا سربراہ آئے گا, ہم اسے دیکھیں گے اور اس کے ساتھ بیٹھیں گے, ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کے دوست اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں, حق کی بات کرنے والے ہیں. تو اس شخص کا وقت سارے کا سارا جو گزرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر میں گزرتا ہے. اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کم سونا چاہیے. اگر 8 گھنٹے عام لوگ سوتے ہیں تو ان کو 3 یا 4 گھنٹے سونے چاہیے, گزارا کرنا چاہیے سونے میں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو ایسے, ہمارے معاشرے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو حق بات کریں, لوگوں کو دین کی طرف بلائیں, توحید و سنت کی طرف بلائیں, لوگوں کو بتائیں کہ شرک کیا ہے ان سے بچیں, بدعت کیا ہے اس سے بچیں, توحید اور ایمان کیا ہے اس کو اپنائیں, لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزاریں جس زندگی پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو یہ تفصیل ہے. نیند عبادت ہے. کیسے عبادت ہے نیند؟ ممکن ہے کہ نیند عبادت ہے. ہم نے یہ کہا کہ یہ شخص جاگتے ہوئے تو عبادت میں سے وقت گزارا ہے, ایسے لوگوں کی نیند بھی عبادت ہے. کیسے عبادت؟ نمبر ایک, آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ مجھے آرام ملے اور جاگنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری بہترین طریقے سے کر سکوں. محض نیت کرنی ہے دل میں. ہم سوتے سب ہیں لیکن نیت بہت کم لوگ کرتے ہیں. ہم سو کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں. اس لیے ہم سوتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے فریش ہو جائیں گے اور دنیا کے جو معاملات ہیں وہ بہترین طریقے سے ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں. اس لیے سو رہے ہیں کہ صبح اٹھیں گے جاب پہ جائیں گے تو اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے. کبھی یہ سوچا ہے؟ اگر یہ نیت آپ کے دل میں ہو کہ میں اس لیے سو رہا ہوں جب جاگوں گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے کر سکوں. کام پہ تو آپ جائیں گے, جاب پہ بھی جائیں گے آپ, اور آپ فریش بھی ہوں گے, سب کو آپ کو ملے گا. اگر نہیں ملا تو یہ عبادت نہیں ملی آپ. سب سے پہلے نیت کرنی ہے. اس کے بعد, اس نیت کے بعد آپ مسنون طریقے سے سوئیں, عبادت ہے. مسنون طریقہ کیا ہے سونے کا؟ اس کی ہدایت ہمیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. آداب النوم, نوم کے بھی ادب ہوتے ہیں, سونے کے بھی ادب ہوتے ہیں. یہ شریعت کامل شریعت ہے, احکم الحاکمین کی شریعت ہے. اس میں, اس دین میں, اس کامل دین میں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا, اس میں ہر چیز کے آداب ہیں. جہاں پر بات کرنے کے آداب ہیں, جہاں پر بیٹھنے کے آداب ہیں, چلنے کے آداب ہیں, جہاں پر کھانے کھانے کے آداب ہیں, جہاں پر مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہیں, وہاں پر سونے کے آداب بھی ہیں. اور یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم باقی سارے آداب سیکھ لیں اور نیند کے آداب نہ سیکھیں. جاگتے ہوئے تو ہم عبادت کرتے رہتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, لیکن سونے میں ہم اللہ تعالیٰ ذکر نہیں کر سکتے. نیند میں کوئی کرتا ہے؟ نہیں کر سکتے. لیکن اس نیند میں, مکمل نیند میں, ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں سوتے ہوئے بھی. کہ جیسے کہ ہمیں جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے ثواب ملتا ہے, اسی طریقے سے اگر ہم سونے کے آداب سیکھ لیں اور اس کے مطابق ہم سوئیں, تو اس پوری مکمل نیند میں گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. تو آپ کہیے اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا. تو آداب کیا ہے سونے کے؟ نمبر ایک, طہارت پر سونا. طہارت پر, طہارت جانتے ہیں, پاکیزگی. پاکیزگی کس چیز سے؟ حدث سے. حدث یا تو اکبر ہوتا ہے یا اصغر ہوتا ہے, یعنی یا تو منی خارج ہوتی ہے جس کی طہارت کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے, یا ہوا خارج ہو جاتی ہے جسے حدث اصغر کہتے ہیں, یا پیشاب اور پیخانہ ہے جس کی وجہ سے استنجا اور وضو واجب ہو جاتا ہے. تو طہارت پر سونا پہلا ادب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من آوى الى فراشه طاهرا, جو شخص اپنے بستر پر آتا ہے پاک حالت میں, طہارت کی حالت میں, لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه اياه, وہ رات میں جس طریقے سے وہ سو رہا ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں بستر کے اوپر اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز مانگتا ہے, خیر میں سے اللہ تعالیٰ سے ضرور عطا فرماتا ہے. انسان, بعض لوگوں جلدی نہیں آتی. آپ طہارت کی حالت میں اور بستر پر لیٹے ہوئے, آپ طہارت کی حالت میں جب بستر پر لیٹتے ہو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں, تو آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. بچار کی خیر کی دعا ہو, شر کی دعا نہ ہو. دوسرے نمبر پہ, جب انسان اپنے بستر کی طرف آئے تو بستر کو صاف کر لے. سنت ہے کہ اپنا جو تہ بند ہے یا ثوب ہے, آپ تو بستر نیچے ہوتا, آپ تو بیڈ آ گئے الحمدللہ, یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی. اس زمانے میں چٹائی پہ سوتے تھے یا زمین پہ سوتے تھے, تو جو جگہ جس پر آپ نے سوتے یا چادر پہ سوتے تھے, اس کو اپنے تہ بند سے ایک مرتبہ ایسے صاف کر دے. یا کوئی اور کپڑا بھی ہو, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسے صاف کر لیں. ہو سکتا ہے اس میں کوئی موزی جانور ہو یا کوئی گندگی پڑی ہو, کوئی بھی چیز ہو. اور جب آپ بستر چھوڑے پھر واپس, تب بھی یہ آپ دوبارہ کر لیں, یہ مسنون طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا قام احدكم من فراشه ثم رجع اليه فلينفضه بصنفة ازار ثلاث مرات, اگر تم سے کوئی شخص بستر چھوڑ کے جائے پھر واپس بستر کی طرف آئے, تو اسے اپنے تہ بند کے نیچے حصے سے تین مرتبہ جو ہے وہ صاف کر لے. فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده, وہ یہ نہیں جانتا اس کے بعد اس کے بستر پہ کیا چیز آئی ہے. تیسرے نمبر پہ دائیں جانب سونا ہے. تیسرا ادب جو ہے سونے کا, جو ہے نیند کا, کہ دائیں جانب جو ہے آپ کروٹ لے کے سو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب لیٹتے تو دائیں جانب لیٹ جاتے, اور پھر دعا پڑھے اذکار النوم. چوتھا جو ادب ہے اذکار النوم. اذکار النوم معروف اور مشہور ہیں, ان میں سے میں صرف ایک یہ چند کا ذکر کرتا ہوں. حسن مسلم چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں اذکار النوم جو تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں, تو میں بھائی اور بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک ریال ڈیڑھ ریال کی ملتی ہے, آپ اس کو لے لیں اور اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیں یا اپنے بستر کے قریب رکھ لیں. جب بھی آپ سونے کے لیے جائیں اس چھوٹی سی کتاب کو اٹھائیں اور سونے کے جو اذکار ہیں نیند کے جو اذکار ہیں وہ آپ پڑھ لیں. ایک ہفتے کے بعد یہ دس دن یا ایک مہینے کے بعد آپ یاد کریں سبحان اللہ, آپ اس کے حافظ بن جائیں گے, یاد ہو جائیں گے آپ. لیکن پڑھنا ہے, میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے, اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں, پھر سورۃ الاخلاص اور فلق اور ناس, اس کے بعد یہ چند دعائیں ہیں. اور یہ بھی مسنون ہے کہ سورۃ اخلاص فلق اور ناس جو ہے کہ اگر آپ دونوں ہاتھوں کو ملا کے ایسے ان میں نفس کریں, تو تھو کریں اس طریقے سے, اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد نفس کرنے کے بعد اپنے چہرے پہ اور سر پہ اور جسم پہ ہاتھ پھیریں جہاں تک آپ اپنا ہاتھ پھیر سکتے ہیں, تو یہ بھی مسنون طریقہ ہے. اس کے بعد پھر چند دعائیں ہیں, ان میں سے میں ایک کا ذکر کرتا ہوں. بڑی پیاری دعا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ ایک مشہور معروف صحابی ہیں, ان کو یہ دعا سکھا رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءك للصلاة, جب آپ بستر کی طرف آئیں سونے کے لیے تو وضو کر لیا کریں جیسا کہ نماز کا وضو کیا جاتا ہے. ثم اضطجع على شقك الايمن, پھر اپنے دائیں جانب لیٹ جائیں. ثم قل, پھر یوں کہو, اللهم اسلمت وجهي اليك, اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك, اللہ تعالی میں نے اپنی نفس کو تیرے حوالے کر دیا اور اپنے چہرے کو تیرے طرف پھیر دیا. وفوضت امری الیک, اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے. والجأت ظهری الیک, اور اپنی کمر بھی تیرے طرف کر دی ہے, یعنی میری ساری طاقت تیرے حوالے, میرے ہر لمحہ تیرے حوالے. رغبتا ورہبتا الیک, رغبت چاہت اور امید صرف تجھ سے ہے, اور رہبت اور ڈر بھی تجھی سے ہے, تمہاری طرف ہے. لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك, تیرے پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا, اور جس کو تو جس کی تو حفاظت کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آمنت بكتابك الذي انزلت, میں اس کتاب پر ایمان لے آتا ہوں جسے تو نے نازل فرمایا ہے. وبنبيك الذي ارسلت, اور تیرے رسول پر بھی میں ایمان لاتا ہوں جس رسول کو تو نے مبعوث فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فإن مت من ليلتك مت على الفطرة, اگر تمہیں موت آ جائے ان الفاظ کہنے کے بعد تو پھر فطرۃ توحید پر موت ہوگی. وجعلهن آخر ما تتكلمون به, اور یہ دعا جو ہے مسنون طریقے جو سب سے آخر میں یہ پڑھو, یعنی جو باقی اذکار ہیں وہ پہلے پڑھ جائیں سارے, سب سے آخر میں یہ ذکر کرنا ہے, یہ دعا مسنون پڑھنی ہے. اور اس میں دیکھیں کہ اس میں مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپردگی ہے, مکمل عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ کے سامنے, کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں. پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی افضل اور بہتر کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ جاگتے ہوئے لا حول ولا قوة الا باللہ, اور سوتے ہوئے اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك. کتنی پیاری دعا ہے, یعنی میں کچھ نہیں کر سکتا, اپنی حفاظت کرنے کا لائق بھی نہیں ہوں, اللہ تو ہے جو میری بہترین حفاظت کر سکتا ہے. میں اپنے معاملات درست طریقے سے نہیں نٹا سکتا, اللہ تعالیٰ میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں, تو ہی رحم فرما, تو ہی میرے سارے معاملات درست فرما دے. جب صحابی نے یہ الفاظ سنے ہیں, سے بخاری کی روایت ہے یہ, تو اور یہ دعا پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دعائیں بھی بعض اذکار بھی صحابہ کرام قرآن مجید کی طرح یاد کرواتے تھے, تو صحابی نے آخر میں یہ کہا, شروع سے ٹھیک پڑھا, آخر میں یہ کہا, آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا, اور ترمذی کی روایت میں وہ سینے پہ ہاتھ مارا صحابی کے سینے پہ آگاہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت, یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت, وبرسول ارسلت نہیں کہو, یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت. اگرچہ دیکھا جائے ایک معنی ملتا جلتا نبی اور رسول, لفظ فرق ہے. جو لفظ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ کیا ہے, شریعت کیا ہے, وبنبیک الذی ارسلت, اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, وبرسولک الذی ارسلت. تو صحابی نے سمجھا کہ رسول کا لفظ نبی کے لفظ سے زیادہ بہتر ہے اور کہہ دیا. سبق لسانی بھی ہو سکتی ہے, اللہ اعلم, الغرض انہوں نے کہہ دیا ہے. لیکن نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا صحابی ہے اور ایک لفظ کی تبدیلی ہے کوئی حرج نہیں ہے, نہیں, فوراً آگاہ کیا. اور ترمذی کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں ان کے سینے پہ مارا. یہ بات غلط کہہ رہے ہو, یوں کہو جیسا کہ میں نے کہا. دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, وہی الفاظ ہیں, یہ شریعت ہے, یہ مکمل دین ہے. اس دین میں تبدیلی بدعت ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اجازت نہیں ہے کہ ایک لفظ کو تبدیل کر دیں جس لفظ کا معنی مفہوم ملتا جلتا ہے, تو پھر صحابہ کرام کے بعد لوگ جو دین میں نئی چیز ایجاد کرتے ہیں ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے, ان کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے. دیکھیں بات طلب غور ہے ذرا, ایک لفظ کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے شریعت میں, تو پھر یہ درود تاج, درود لکی, یہ کہاں سے آئے ہیں سارے؟ ان کی اجازت کس نے دی ہے؟ وہ بھی رسول کے لیے ارسل کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو روزانہ ایک نئے درود ہم دیکھتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ درود آپ پڑھیں درود تنجینا, یہ درود آپ پڑھیں ہر مصیبت سے آپ آزاد ہو جائیں گے, جتنی مصیبتیں بھی ہیں ٹل جائیں گی. اور درود فاتح بھی ہے, عجیب و غریب سا درود, صلاۃ الفاتح کہتے ہیں. یہ سوڈان کے کسی ولی کی ایجاد ہے, عجیب اولیاء خود درود ایجاد کرتے رہتے ہیں, اجازت ہے ان کو. وہ شخص کہتے ہیں واللہ عجب بات ہے میرے بھائی, واللہ اللہ کی قسم میں کر اس پاک جگہ پہ بیٹھ کے, وہ شخص کہتا ہے کہ جس نے یہ درود ایک مرتبہ پڑھا ہے, درود فاتح جو ہے, اس کا ثواب اسے قرآن مجید پڑھنے کے 6000 مرتبہ سے بھی زیادہ ہے. قرآن میں 6000 مرتبہ پڑھیں گے اس کا جو ثواب ہے, اس کے سامنے ہی درود ایک مرتبہ پڑھ لیں تو 6000 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اللہ کے کلام قرآن مجید, قرآن مجید جس میں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے, اور ایک ایک حرف کی ایک ایک نیکی نہیں, 10 بھی ہو سکتی ہے, 10 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, الا ماشاء اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ ظالم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھ لو, دو لائنوں کا درود ہے ایجاد کر دیا. لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور کرنے کا اور حربہ کیا تھا اس کے پاس؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. پھر کہتے ہیں کہ لوگوں کو برا بھلا کہنے کے سوا ان کو کچھ آتا نہیں ہے. لوگ اچھے کام کریں گے تو ہم بھی اچھی بات کریں گے نا, جب لوگ ایسے کام کریں گے ہم بھی ایسی بات کریں گے. دیکھیں اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شل نہیں کر دی ایسی بات کرنے سے پہلے, لیکن سبحان اللہ اس نے بات کہہ دی اور اتنی بڑا جرم اس نے کیا. اس پر تو عجب ہے, لیکن اس سے بڑھ کر عجب ان لوگوں پہ ہے جو تصدیق کر لیتے ہیں, اور اس سے زیادہ ان پر ہے جو دفاع بھی کرتے تصدیق کے بعد. کہتے اللہ کے بزرگ اللہ کے ولی ہیں. اور وہ شخص کہتے ہیں درود کہاں سے آیا؟ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے یقوت اللہ منامن, خود چل کے آئے میرے پاس بیداری کی حالت میں, وہ مجھے یہ درود عطا فرما کے گئے ہیں, اس درود سے مجھے نوازا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں اور اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور دیتے ہیں ایک درود. میرا ایمان ہے اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑتے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے چھوڑتے, جب صحابہ کرام کو آپس میں جنگیں ہوئی اور ان جنگوں کا اختتام بھی ایک حدیث کی وجہ سے ہو, پتہ ہے ایک حدیث کی وجہ سے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنت چھوڑتے تو اپنے پیاروں کے لیے چھوڑتے, مکہ کی طرف آتے سوڈان کی طرف نہ جاتے, مدینہ کی طرف آتے سوڈان کی طرف, خرطوم میں کیا کر رہے ہیں. لیکن انا للہ وانا الیہ راجعون. بہرحال پیاری حدیث ہے, آپ رات کو جب یہ پڑھیں تو سنت و بدعت کو بھی سمجھیں کیا ہے. دین میں ایک لفظ کی زیادتی کی گنجائش بھی نہیں میرے بھائی. جس کو شک و شبہ ہے صحیح بخاری موجود ہے, حدیث جا کے دیکھ لیں, صحیح بخاری کی روایت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے, صحیح بخاری جب بات کرتے ہیں اور بات ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی, جو وہ چاہتے اس کے مخالف ہوتی, کہتے ہیں امام بخاری نبی تھوڑا ہے, امام بخاری بھی تو غلطی کر سکتا ہے. میں بتا دوں امام بخاری نے یہ اپنی جیب سے حدیث نہیں نکالی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند بیان کر دی ہے اپنے آپ سے شروع کر کے, کہ میں نے سنا, اپنے استاد سے سنا, اس نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے تابعی سے سنا, انہوں نے صحابی سے سنا, اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اور یہ سارے کے سارے جو اس سند میں ہیں سارے کے سارے ثقات ہیں, اور ثقہ کہتے ہیں عدل کو, جس کا حافظہ چوٹی کا ہو. اور عدل کہتے ہیں صرف انصاف کرنے والا نہیں ہوتا, عدل عدل حدیث کے تعلق سے ہوتا ہے, وہ شخص جو متقی پرہیزگار ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. اب اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے یا کوئی بھی روایت صحیح بخاری کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر گستاخی نہ کریں. اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ سند پہ بات کریں, آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ کون سا راوی ہے جو ضعیف ہے, جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. ہمیں روایت پہ یاد رکھیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان جرت نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ضعیف ہے یا غلط ہے, کوئی جرت نہیں کر سکتا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے وہ کافر ہیں. ہم اس پر تو بات نہیں کر, ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں خبر کس نے دی ہے. آپ کو کوئی خبر دیتا ہے دنیا کی, اس دنیا میں جو کو آپ سب سے زیادہ سچا سمجھتے ہیں وہی خبر آپ کو دیتا ہے. خبر جیسے بھی الٹی سیدھی آپ مان کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ خبر الٹی سیدھی ہے, اس لیے کہ بولنے والا سچا ہے, آپ خبر لے لیتے ہیں. یہی اگر تین بزرگ جن کو آپ بزرگ سمجھتے ہیں, تین یا چار آپ کو خبر دے دیتے ہیں, میں نے فلاں بزرگ سے سنا, اس نے فلاں بزرگ سے سنا, اس نے فلاں بزرگ سے سنا, اور یہ خبر ہے, عجب سی بات ہے, کیوں مان لیتے ہو؟ اور بعض لوگوں کے پاس میں دیکھے چھوٹی سی ڈائری ہوتی ہے, اس رکھی ہوتی ہے, اور فلاں بزرگ نے یہ فرمایا, فلاں بزرگ نے یہ فرمایا, عجب بات ہے. یہاں پہ حدیث لکھ دیتے تو کیا جاتا آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بزرگوں کی باتیں لکھی جاتی ہیں, بزرگوں کی باتیں نوٹ کی جاتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہ بزرگوں کی باتیں نہ لکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بزرگ کی وہ باتیں لکھیں جو قرآن اور سنت کے مطابق کو مخالف نہ ہو. آپ کیسے جانے کے مطابق کے مخالف, آپ عالم تھوڑی ہیں. تو اس لیے اس خدشے سے بچنے کے لیے حدیث لکھیں کیا مشکل, آیت کا ترجمہ لکھ لیں, لکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر لکھنا بھی ہے کچھ ڈائری میں اپنی تو آیت کا ترجمہ لکھ لیں, حدیث کا ترجمہ لکھ لیں اور لوگوں کو سنائیں. بہرحال اگر آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے, اور انصاف ہے اس طریقے میں. کیا طریقہ ہے؟ کہ جو سند میں راوی ہیں امام بخاری, آپ کہتے ہیں یار ثقہ ہے, اس پہ امت کا اتفاق ہے, بتا دوں میں سوائے رافضیوں کے, رافضیوں کو چھوڑے, نہ تو ان کا دین نہ ان کی دنیا ہے, ان کے علاوہ اہل سنت اور جماعت ہے, ان کا اتفاق امام بخاری ثقہ ہے. امام بخاری کا استاد جی ثقہ ہے, میں اس سند کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی ثقہ ہے, ان کو استاد بھی ثقہ ہے, ان کو استاد بھی ثقہ ہے, تابعی بھی ثقہ ہے جن کا ذکر کیا گیا, اور صحابی, امت کا اتفاق ہے, ثقات ہیں سارے صحابہ, اور نبی علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو پھر آپ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات میں نہیں مانتا؟ آپ کے پاس نہ ماننے کا جواز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے قرآن اور حکمت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ نساء آیت نمبر 113 میں, کہ ہم نے نازل فرمایا, کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا پر اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب قرآن مجید اور حکمہ یعنی حدیث وحی ہے, حدیث وحی ہے. جیسے کہ قرآن کو جھٹلانا جرم ہے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا بھی جرم ہے. اور لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. ایک شخص آتا ہے کہتے ہیں یار مجھے صحیح بخاری کی یہ روایت جو ہے مجھے اچھی نہیں لگتی. دوسرا آتا ہے کہتے ہیں مجھے یہ روایت اچھی نہیں لگتی. بھائی تم ہو کون, اچھی لگتی تمہیں اچھی لگتی, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ سورہ فاتح صحیح طریقے پڑھنا آتا نہیں آپ کو, سورہ اخلاص صحیح ڈھنگ سے پڑھنے آتے نہیں آپ کو, کہتے یار یہ حدیث مجھے اچھی نہیں لگی. عجب بات ہے واللہ. اور جو علماء نے اور عظماء نے یہ تفصیل بیان کی ہے حدیث کے علم میں, جو بنیادیں رکھی وہ ساری کی ساری ایسے بس پچھے پوچھ ڈال کے ضائع کر دی ساری زندگی بسر کی ہے لوگوں نے. تمہیں کیا پتہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتہ حدیث کے لیے سفر کیسے کیا جاتا ہے؟ تمہیں تو حدیث ملی ہے نا پرنٹ حالت میں, آپ کو مفت ملی آپ کے ہاتھ میں. اس کے لیے آپ کے کچھ پیسہ جاتا, آپ کو کچھ وقت لگتا, آپ کی کچھ محنت درکار ہوتی, تو میں دیکھتے کیسے حدیث کو جھٹلاتے ہو تم. ایک حدیث کے لیے دو دو تین تین مہینے کا سفر کیا جاتا اونٹوں پر, شدید سردی اور شدید گرمی میں, پرواہ نہیں ہوتی تھی ان کو. زندگی میں لکھا ہوا تھا وقف للہ تعالی, ان کی زندگی وقف ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ میں کوئی جرت ہے, علمی جرت ہے, تو سامنے آئے اور دکھائیں کہ اس راوی, یہ راوی جو ہے محدثین نے اس کے بارے میں یہ طعنہ لگایا ہے, یہ ضعیف ہے, تب بات ماننے کی تیار ہے. ایک ڈاکٹر کے متعلق ایک شخص کہتا ہے یہ غلط علاج کرتا ہے. آپ ثابت کریں نا. ثابت کیسے کریں گے؟ میڈیکل کے اصول سے ثابت کریں گے یا اپنے اصول بنائیں گے؟ آپ اپنے اصول بناتے رہیں گے تو کوئی آپ کی بات مانے گا نہیں. آپ میڈیکل کے اصول کے مطابق بات کریں گے تب آپ کی بات مانی بھی جائے گی, تو اس کو سزا بھی مل سکتی ہے اگر واقعی اس نے غلطی کی ہے. تو ہر علم کے اصول ہیں اور ہر علم کے دفاع کرنے والے بھی ہیں, حفاظت کرنے والے بھی ہیں. اگر نہیں ہے تو اللہ عجب بات ہے, اس دین کی دفاع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے. جو دفاع اور حفاظت کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ دے وہابی ہیں, یہ فتنہ چاہتے ہیں, یہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں. عجب بات ہے اللہ. ان اللہ ان اللہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور جو ہم نے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے بھی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے, نیند کا خواب سے تعلق اور خواب کی حقیقت. دیکھیں نہ تو نیند کی حقیقت کا کسی آج تک علم ہے, میڈیکل سائنس بھی خاموش ہے. نیند کی حقیقت کیا ہے؟ نیند کیا ہوتی ہے؟ جب انسان سوتا ہے تبھی سوتے انسان کو دیکھا کرے, ترس آتا ہے. پتہ ہے, دیکھا ہے آپ نے کبھی سوتے انسان سو رہا ہوتا ہے نا, ایسا لگ جیسا کہ یہ شخص مر چکا ہے, دنیا سے بالکل الگ تلگ پڑا ہے, بے خبر ہے پوری دنیا سے. اس کی شکل دیکھے بھی جا رہے گی, جو خراٹے مارتے ان کو نہ دیکھیں. اور یہ مرض اکثر اس میں مبتلا ہے. برحال سوتے ہوئے حالت میں انسان کو دیکھیں کہ زندگی سے بالکل الگ تلگ پڑا ہوا ہے. باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو مصیبتیں بھی ہو رہی ہیں لوگوں دنیا میں, سب سے بے خبر پڑا ہے, اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. بعض لوگ اس کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کاش میں بس سوتا ہی رہتا, یہ دنیا کی جو تنگی ہے جو مصیبتیں ہیں ان سے بچ کر جاتا. آج کل فتنے کا زمانہ ہے اور ان فتنوں میں شرکت کرنا حرام ہے. جو کچھ آج امت میں ہو رہا ہے, بعض ملکوں میں ہو رہا ہے, یہ جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں اور یہ جو حکمران کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے, والله میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ گھر میں سو رہے ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے جو شرکت کر رہے ہیں. ان کے لیے نیند عبادت ہے جو گھر میں سو رہے ہیں. اپنے گھر میں جو بیٹھے ہیں اور اس فتنے سے دور ہیں اور محفوظ ہیں, اللہ تعالیٰ پر اوپر خاص کرم ہے. اور یہ رسول اور جماعت کے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ فتنوں کے زمانے میں گھر سے نکلا نہیں جاتا. ان ملکوں میں میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے اگر وہ اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر جاب پہ نہیں جا سکتا تو نہ جائے, گھر میں بیٹھا رہے, اس میں خیر ہے. کیونکہ باہر بعض لوگ کیا کرتے ہیں, باہر تو نکلتے ہیں دیکھنے کے لیے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریک نہیں ہیں. وہ بھی شریک ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ تعداد تو بڑھا رہے ہیں نا, دنیا والے آپ کو دیکھ رہے ہیں کتنی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں. تو فتنے میں شرکت زبان سے بھی ہوتی ہے, خاموشی سے بھی ہوتی ہے, اور جسم سے بھی ہوتی ہے. زبان سے حکمران کے خلاف جو بغاوت کرتے ہیں اس سے پہلے وہ زبان سے بات کرتے پھر بغاوت ہوتی ہے. اور جو ان بغاوت کرنے والوں کو روکتے نہیں ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں وہ بھی میں شریک ہوتے ہیں. حق بات کرنی ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, اور تیسرے جو خود شامل ہو جاتے ہیں وہ بھی ان میں شریک ہیں. بہرحال تو انسان جو آپ سوتا ہوئے دیکھتے ہیں, لیٹا ہوئے دیکھتے ہیں, وہ کسی اور زندگی میں ہوتا ہے. بعض اوقات دیکھتے کہ وہ مسکرا رہا ہے, بعض اوقات دیکھتے کہ وہ غصے میں ہے, بعض اوقات دیکھتے وہ رو رہا ہے. یہ حالت کیوں تبدیل ہوتی جانتے ہیں؟ آپ تو دیکھتے یار میں شریک گرمی میں بیٹھا ہوں اور یہ کانپ رہا ہے, اور یہاں پہ ماحول بڑا عجیب سا ہے, غم کا ماحول, اور یہ ہنس رہا ہے نیند میں. وہ دنیا کسی اور دنیا میں, وہ خوابوں کی دنیا میں. دیکھ نیند کی حقیقت کوئی جانتا نہیں ہے, خواب کی حقیقت بھی آج تک کوئی جان نہیں سکتا. دنیا میں بڑی ریسرچیں ہو رہی ہیں, بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں. سائنس یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے. دماغ کا وہ کون سا حصہ ہے جو جاگتا ہے جب انسان سوتا ہے, پتہ نہیں. اچھا جب انسان خواب میں ہوتا ہے, اس خواب کا اثر انسان پہ کیسے ہوتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تو دیکھیں نیند کی نعمت دیکھیں. دیکھیں بعض لوگوں کے لیے نیند نعمت ہے اور بعض لوگوں کے لیے نیند زحمت ہے اور نقمت ہے. نیند تو رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن بعض لوگوں کے لیے نقمت ہے. بے نمازوں کے لیے نقمت ہے, جو بے نماز ہوتے رہتے نماز نہیں پڑھتے تو عذاب ہے ان کے لیے. بہرحال تو خواب کی حقیقت کوئی جانتا نہیں ہے, لیکن خواب حقیقت تو ہے. خواب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ خواب ایک حقیقت ہے, لیکن اس حقیقت کو آج تک کوئی جان نہ سکا. خواب کے متعلق آپ یاد رکھیں, حقیقت کو نہ جانے میں اس کو کوئی غرض نہیں ہے. حقیقت کو جان کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بات پتہ لگ, آپ جانتے کہ لوگ کیوں خوابوں کے پیچھے پڑے؟ تعبیر کے لیے. نہیں نہیں تعبیر اور اس کی بات نہیں کروں گا میں, وہ ایک اور ٹاپک ہے بہت لمبا چوڑا. خوابوں کے ذریعے سے وہ دیکھنا چاہتے, جب انسان خواب میں ہوتا ہے اور اس کو جو چینج آتی ہے, یہ خواب حقیقت میں کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں اور ہم نیند سے کیسے علوم حاصل کر سکتے ہیں خواب کی حالت میں, اور اس خواب کو ہم کیسے اس دنیا کو اچھا بنا سکتے ہیں. بار وہ عجیب غریب سوچے ہیں, اس میں بات نہیں کرتا میں. الغرض خواب جو ہے اس کا تعلق جو انسان کے جسم سے تعلق ہے, اس لیے چینج آتی ہے انسان میں. جسم ہنستا انسان کا جسم ہے, گرچہ وہ خواب میں ہنس رہا ہے, لیکن جس کو جسم کیسے متاثر ہے تو جسم پہ اثر ہوتا ہے اس کا. خواب ایک بنیادی بات خواب متعلق یہ ہے کہ خواب شریعت اور دین کا مصدر نہیں ہے. خوابوں سے شریعت نہیں بنائی جاتی, نہیں لی جاتی. دین قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دین اجماع ہے, دین صحابہ کرام کی سمجھ ہے, یہ ہماری شریعت ہے. باقی خواب ہے, کشف ہے, وجد ہے, علم الکلام, جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں, یہ ساری ساری باطل ہیں. دوسری بنیادی بات کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا, سچ دیکھا. شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. ذرا حدیث پہ غور کریں, آپ صلی اللہ فرماتے ہیں لا يتمثل بی لا يتشبه بی, ایک روایت میں لا يتكوننی, مثل نہیں, شکل و صورت نہیں اختیار کر سکتا, نہیں بن سکتا. میرے جو شکل و صورت ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا. شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں اختیار کر سکتا, اس کی جرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اجازت تو دی ہے کہ کسی بھی مخلوق میں سے انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اگر شیطان نہیں کر سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل نہیں اختیار کر سکتا. بزرگوں کی کر سکتا ہے, صحابہ کی کر سکتا ہے, اولیاء کی کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. اس کی اجازت ہے شیطان کو, امتحان ہے. جیسا کہ زندگی اور موت امتحان ہے, آزمائش ہے, تو جاگنا اور سونا بھی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جس نے دیکھا ہے اس نے سچ دیکھا ہے, بشرط یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو دیکھا ہو. حدیث یہ ہے کہ شیطان میری مثل میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور صورت دیکھی ہے؟ ہم نے نہیں دیکھی. اس لیے آج کے زمانے میں کچھ کہتا میں نے دیکھا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے, کیونکہ ایک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. جو وصف احادیث میں محفوظ ہیں صحیح احادیث میں, اگر وصف کے مطابق دیکھا ہے تب تو بات ہے. جسے اپنے آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ایک خاکہ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں, خاکہ اور آنکھ سے دیکھنا برابر نہیں ہوتا. یاد رکھیں میں ایک بنیادی بات کہنے جا رہا ہوں, آپ یہ بات سمجھ لیں. جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے اور اس نے خیر بات کہی ہے, تو بخیر بات ہو سکتی ہے, اس پر ہم اختلاف نہیں کرتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے اور وہ شریعت سازی کرتا ہے یا کوئی شر کی خبر دیتا ہے, تو ہم اسے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا. اور یہ سوال کرنا سلف سے ثابت ہے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے, سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا, سے بخاری میں ہے یہ, تو انہوں نے فوراً روک دیا, ابھی خواب نہیں سنا. سوال کیا تم نے کیا دیکھا, ذرا مجھے وصف تو بیان کرے. جب اس شخص نے وصف بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر جا کے تصدیق کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو سب سے پہلے وصف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جو حدیث کتابوں میں جو موجود ہے محفوظ ہے صحیح سند کے ساتھ, واللہ عجب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دقیق وصف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے, یہ بھی موجود ہے. شخص یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی ہمیں کیا پتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا ہمیں کیا پتہ. جب داڑھی کے بال سفید بال صحابہ نے گنے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل وصف موجود ہے. تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو کسی اور کو نہ دیکھا ہو, نمبر دو وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطابق ہو مخالف نہ ہو, نمبر تین شریعت سازی نہ ہو. اگر شریعت سازی ہے تو آپ کو دیکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے. اور اس کی مثال میں بہجت القلوب ایک رسالہ ہے جس میں محمد زکریا صاحب کے خواب جس نے لکھی ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ محمد زکریا صاحب نے جو تبلیغ نصاب والے ہیں فضائل اعمال والے جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا, انہیں چشمہ لگایا ہوا تھا, سفید داڑھی تھی اور کتابیں رکھی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فضائل حج جو ہے یہ سب سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, وہ یہ کتاب اچھی ہے اور اس کو کافی فائدہ ہوگا امت کو. پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب درست نہیں ہے. وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے چشمہ تھا یہ الگ تھی, پہلی بات یہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ نہیں لگاتے تھے کیونکہ وہ موجود ہی نہیں تھا. دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سفید نہیں تھی, پوری داڑھی سفید نہیں تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اس فوائل حج میں میں اسے ایک بات کوٹ کرتا ہوں بس, اس میں لکھا ہے کہ خراسان میں بعض ایسے اولیاء ہیں جن کی زیارت کے لیے کعبہ جاتا ہے. کعبہ بیت اللہ جو ہے وہ بعض اولیاء کی زیارت کے لیے خراسان جاتا ہے. میرے بھائی کیا اسی کتاب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین کتاب امت کو فائدہ ہوگا؟ کیا ان الفاظ میں امت کو فائدہ ہوگا؟ یہ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انچ برابر بھی نہیں ہلا جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے کافر مشرک ظالموں نے روک دیا تھا صلح الحدیبیہ پہ. آپ جدہ سے مکہ جاتے ہیں نا, یہ جو چیک پوسٹ ہے پہ شمیسی جو ہے, یہ صلح الحدیبیہ کی جگہ ہے. جب یہاں پہ جائیں تو وہ نظارہ آپ ذہن میں ذرا دیکھیں, سوچیں ذرا, یہ جگہ تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا. اب تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں نا روڈ پہ تو چھوٹے سے دروازے بنے روڈ کے دونوں سائڈ پہ, لکھے حدود الحرم. دیکھا ہے کہ نہیں؟ سب نے دیکھا ہے. جسے نہیں دیکھا اب جب جائے نا عمرے پہ یا مکہ کی طرف جائے, جو ہی آپ شمیسی کراس کرتے اوپر جاتے ہیں تو فوراً دیکھیں دونوں طرف چھوٹے سے دروازے بنے ہوئے ہیں, یہ حدود الحرم کی نشانی, یہاں سے حدود الحرم شروع ہو رہا ہے. ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ روکا, چند یعنی میرا خیال ہے آدھا میل بھی نہیں ہے, چند میٹر کا فاصلہ ہے, وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا, آگے نہیں جانے دیا. اور کعبہ جو ہے وہ ایک انچ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہلا اپنی جگہ سے. میرا ایمان ہے کہ اگر کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام جو اولیاء کے سردار ہیں, ایک نہیں 1400 صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کے لیے کعبہ ایک انچ نہ ہلا اور کعبہ خراسان جاتا ہے بعض اولیاء کی زیارت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ان مصیبتوں سے اور ان فتنوں سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ وصحبہ اجمعین.